अगला टॉपिक देखेंगे हुरमतुल मदीनतिल मुनव्वरा। हुरमतुल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की हुरमत के मसाइल। मदीना मुनव्वरा भी मक्का मुकर्रमा की तरह हुरमत वाला है जिसमें दरख्त काटना या शिकार करना मना है। इसकी दलील मसला नंबर 385 में हम देख चुके। मदीना मुनव्वरा का दूसरा नाम ताबा है जिसे खुद अल्लाह ताला ने रखा। तौबा, कितना खूबसूरत लफ्ज है ना। दलील देखते हैं। अन जाबिर इब्न सुमरत रदियल्लाहु अन्हु قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة। हज़रत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने मदीना का नाम ताबा रखा है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मदीना मुनव्वरा में ताउन की बीमारी कभी नहीं फैलेगी और न इसमें दज्जाल दाखिल हो सकेगा। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हो قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसमें न कभी ताउन फैल सकता है और न दज्जाल दाखिल हो सकता है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। थोड़ा सा गौर कीजिए कि कुछ चीज़ें मक्का के लिए आ रही हैं, कुछ मदीना के लिए आ रही हैं। क्या हरज है अगर कुछ और भी कह दी जाएँ जो मक्का की हैं वो मदीना में भी सोच ली जाए, मदीना की मक्का में भी सोच ली जाए? कर सकते हैं हम ऐसे? तो फिर जब हम दो हुरमत वाली चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक शायर की हैसियत से बनाए हैं उसमें नहीं कर सकते, तो क्या कुरान की आयतों के बारे में हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कोई बग़ैर दलील के? इसको इतनी दफ़ा पढ़ लें, इसका ये सवाब, इसका ये वजीफ़ा, कर सकते हैं? अल्लाह ताला के नामों का कर सकते हैं? हरज क्या है? हाँ, क्या हरज है? क्योंकि हरज को तो देखने नहीं, हरज यह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कहा। तो यहाँ से आपको दीन का मिजाज भी समझ आएगा कि जो हदीस जहाँ जिसके लिए उसी पे। अब आप यहाँ से क्यास नहीं कर सकते कि चूंकि मदीना में ताउन नहीं आ सकता तो मक्का तो इससे भी अफजल है, तो गोया कि फिर मक्का में भी ताउन की बीमारी नहीं आएगी। जहाँ भी दीन में इजाफे हुए ना, इस तरह की तावीलात से होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इंसान को बचना चाहिए। मदीना में मौत तक मुस्तकिल क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का बायस है। यानी गोया कि अगर मदीना में कोई रहे और फिर वहीं उसको मौत आ जाए तो उसके लिए शिफात है। दलील, अब देखिए दलील होनी चाहिए ना, वरना तो ऐसी बातें कहने वाले सारे खुश हो जाएं। अन अन इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها। حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीना मुनव्वरा में मर सकता हो यानी यहाँ आकर मौत तक क़याम कर सकता हो, इसे ज़रूर मदीना में मरना चाहिए। ये नहीं मतलब कि खुदकुशी कर ले। अब हो सकता है ना इसकी तावील कि अच्छा मदीना की मौत है तो फिर हम खुदकुशी करते हैं या इरादा करके जाते हैं कि हमें वहाँ मरना है। नहीं, पहले अगर वहाँ रहता था और फिर वहीं पर रहे तो ज़रूर मरना चाहिए, क्योंकि मैं इस शख्स के लिए सिफारिश करूंगा जो मदीना में मरेगा। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। जहन में सवाल उठ सकते हैं कुछ कि अच्छा फिर सारे ही, चलो हम भी जब बीमार होंगे तो चल पड़ेंगे वहाँ, कह देंगे डॉक्टरों को कि जब हम मेरे दिन थोड़े हो तो बताएं मैं वहाँ चलूँ। देखिए कि अल्लाह ताला किसी को कोई फजीलत अचानक नहीं देता। जब किसी बंदे के अंदर कोई खैर होती है ना, अल्लाह उसके लिए असबाब खुद बनाता है। یہ جو ہماری زندگی میں اسباب کے تانے بانے بنے رہ جاتے ہیں نا، اکثر ہم بیٹھے باتیں کرتے ہیں، دیکھو وہاں میں نے سوچا، پھر ایک دم وہاں سے ایک دم کسی کا فون آ گیا، پھر انہوں نے کہا ہم نے وہاں کلاس کرنی ہے، پھر کہا کیسے کریں، پھر ایک اور بندے کا فون آ گیا کہ میرے میں نے کچھ کرنا ہے دین کے لیے، مجھے بتائیں میں کیا کروں، تو کہا ادھر کر لو. ایسے تانے بانے بہت ہوتے ہیں کلاسز کے ضمن میں. ہم کہتے ہیں دیکھو کیسے اتفاقات ملے، دیکھو کیسے ایک نے کہا میں نے کرنا ہے، دوسرے نے کہا میں نے کرانا ہے، وہ کام ہو گیا. لیکن یہ اتفاق نہیں ہوتے، یہ بندے کی تڑپ ہوتی ہے. آپ لکھ لیں آپ جس درجے کی نیکی کرنا چاہیں گے نا، آپ یہ نیت کر کے سو جائیں، بے شک اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کی نیت کریں، اور بے شک آپ کے اسباب کچھ نہیں، اللہ آپ سے وہ کام کرائے گا. آپ کو اللہ وہیں لے کے جائے گا جہاں آپ کو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روک لیتا ہے وہاں جانے سے جہاں ہم جانا ہی نہیں چاہتے. لہذا اگر کسی کے دل میں ہوگا نا کھوٹ، وہ چاہے 10 دن کے لیے کسی کو ملنے باہر جائے گا، وہاں موت آ جائے گی، اور کسی میں خیر ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کا دل کیسا ہے، لیکن اللہ اس کو کسی سبب سے مدینہ لے جائے گا. نام نہیں لیتی، پھر شخصیت پرستی ہوتی ہے. لیکن ایک عالم جو کسی بم بلاسٹ میں زخمی ہو گئے تھے، تو وہ اپنی زندگی میں، اگر آپ ان کی نام لے لیتی ہوں چلے میرا حال اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام ڈاکٹر احسان لائی ظہیر، ڈاکٹر نہیں تھے، احسان لائی ظہیر عالم تھے، تو بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی. میں نے ان کے گھر والوں سے بھی یہ بات سنی ہے کہ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو ہمارے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، آنکھ کی گلی اور مدینے کا، اور بہت یہ نہیں کہ کوئی بدعت کے رنگ میں، لیکن آپ ان کی لیکچر سن کے دیکھیں، بہت زیادہ بولتے تھے اور بہت ہی اس طرح ان کو لگاؤ تھا. پھر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بنائے کہ اسپیچ ہو رہی تھی تو وہاں کسی دشمن نے بوم کا بلاسٹ کیا، پھول دیے یا کچھ ایسی چیز دی، اور جب سٹیج پہ وہ پہنچی تو اس میں بوم پھٹا، تو وہ زخمی ہو گئے تھے. ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے، تو اب ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا. اس میں ان کی کہا گیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی کیونکہ زہر کا کچھ اثر اندر چلا گیا. قصہ مختصر یہ ہے کہ 2-3-4 دن وہ رہے آئی سی او میں. کچھ ہوا تو سعودیہ میں بہت ان کا کام تھا اور وہاں کی حکومت سے بھی تھے، تو سعودی حکومت نے وہاں سے انویٹیشن بھیجا، خود کنگ نے اپنا طیارہ بھیجا وہاں سے، اب جو بھی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے، کہ آپ ان کو ادھر بلائیں، ہم ان کا علاج کرتے ہیں. تو ان کو اسی طرح سے، اور ڈاکٹرز نے کہا نہیں کہ اب یہ یہاں ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک علاج ہو جائے گا، لیکن ظاہر ایک آپشن تھی. تو لاہور سے ان کو اس مدینہ کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی دیکھے مدینہ کی ملی، اور جہاں والے بھی یہ کہ اب ٹھیک ہو جائیں گے، اب اچھی جگہ پہنچ گئے، جو ایک ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. لیکن مدینہ میں پہنچے، فلائٹ اتری، جب بس کچھ گھنٹے گزرے تو ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اللہ کو پتہ ہے، میں نہیں کوئی فتویٰ دیتی کہ اللہ کے نبی ان کے لیے کیا کریں گے، لیکن تڑپ کے دیکھیے. انہی کے باپ جب بھی جاتے تھے حج اور عمرے پہ، تو گھر والوں کو کہہ کے جاتے تھے کہ مل ملا کے جاتے تھے، اور جب آخری دفعہ گئے، جب وہیں ڈیتھ ہوئی، کہہ کے گئے تھے کہ اب میں نے بس، اب نہیں آنا میں نے، اور ضد لگا لیتے تھے کہ بعد میں ان کے بارے میں یہ بات کہے گی کہ یہ اتنی اپنی بات منواتے تھے کہ آخر انہوں نے اللہ سے بھی اپنی منوا لی. کہتے تھے میں نے مدینہ میں مرنا ہے. بچوں کو کہتے تھے اپنی گاڑی تیار رکھو، یہ ہو. تو یہ میرے کہنے کی آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے دلوں کی باتیں ہیں. اگر اپنے دل کو ٹٹولیں گے نا، تو اندر سے جواب آئے گا کہ میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں. اور کبھی کبھی یہ خود کلامیاں کرنی چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکے. مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی ہے. اب ذرا سوچیے، مکہ افضل ہے بظاہر دیکھا جائے حرم کی وجہ سے، لیکن مدینہ میں برکت دگنی ہے. اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی کو بھی برکت وہیں دگنی تگنی ملی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملی. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینۃ دفعی ما جعلت بمکہ من البرکتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے، مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما. اسے بخاری نے روایت کیا. اللہ کے نبی کی دعا تھی، جس کے لیے بھی مانگ لے وہ. مدینہ میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سفارش کریں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مدینہ میں قیام کے دوران آنے والی مشکلات اور مصائب پر صبر کیا، قیامت کے روز میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، یا فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا. اسے مسلم نے روایت کیا. مشکلات کون سی؟ عام طور پہ ہر جگہ ہی آ سکتی ہیں، لیکن خاص طور پہ مدینہ میں جب صحابہ کرام گئے تھے تو بظاہر ایک قسم کا امن محسوس ہو رہا تھا، لیکن مشکلات اور آزمائشیں پہلے سے بہت بڑھ گئی تھیں. یاد رکھیں کہ جتنا دین پھیلے گا نا، جتنے دین کے تقاضے، یعنی جتنا دین پھیلے گا اس کے تقاضے بھی پھیلیں گے، اتنی مخالفت بھی پھیلے گی. مکہ میں مسلمان مٹھی بھر تھے، شروع میں تو 3-4 سال تک مکہ والوں نے ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں، کیسے ہی یہ ایک دیوانے کی پکار والی بات ہے، کسی کا خیال ایسا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو ہی اسلام پھیلنے لگا مخالفت بڑھی. مدینہ میں آ کے ترقی اور طاقت اتنی زیادہ بڑھتی گئی تو مخالفت بڑھتی گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹے لیول پہ کام کرتا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں، اس کے ساتھ والے، کوئی اس کے ارد گرد والے. پھر ذرا سا وہ بڑا کام کرتا ہے تو اس کے بڑے کام کرنے والے اس کے دشمن ہوں گے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے، بندے کی نظروں میں آتا ہے نا. ایسے ہی جیسے آپ نیچے ڈیسک پہ بیٹھے ہیں تو سب کو آپ سب ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اگر ڈیسک سے اٹھ کے کوئی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اندر آنے والے کو ہو سکتا ہے وہ کرسیوں والے پہلے دکھیں گے، لیکن اگر کرسی سے اٹھ کے کوئی اسٹیج پہ آ جائے گا تو سب کو دکھے گا. اسی طرح جتنا آپ دین کے کاموں میں بھی آگے جائیں گے آپ اتنے زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتے جائیں گے. پھر آپ ایک وقت آتے انٹرنیشنل فورم پہ آ جاتے ہیں. آج کئی اسپیکرز ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نظروں میں آ جاتے ہیں نا. تو مدینہ میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ اسلام پھیلا. آج بھی جب اسلام پھیلے گا تو جس طرح اللہ کے نبی کے خلاف رکاوٹیں تھیں وہ ہوتی رہیں گی اور وہ ہوں گی. اگر 13 سال مکہ میں مصحابہ کی تربیت نہ کی گئی ہوتی اتنی زبردست، تو مدینہ کے مشکلات پہ وہ ٹھہر نہ سکتے، بکھر جاتے، دھجیاں بکھر جاتی مسلمانوں کی. تو لہٰذا چھوٹے لیول پہ جب کوئی بندہ کام کرے تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے انسان کو اپنی اصلاح کا، تربیت کا، اور اپنے اصول اور ضابطوں کو بنانے کا اور منوانے کا. اگر ہم چھوٹے لیول پہ نہیں بنا کے منوا سکے نا، تو ہم بڑے پہ تو کبھی نہیں منوائیں گے، پھر تو الجھے ہی رہیں گے. اب دیکھیے کہ ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کام ہوتا ہے گھر میں، صرف کھانا پکانا ہے. آپ اس کو آرام سے پکا لیں، وقت پہ پکا لیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹارگیٹ ہوتا ہے، آپ خوشی سے کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ آپ تھکے ہارے یہاں سے جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے کھانا بھی نہیں پکا ہوا، گھر بھی نہیں صاف، کپڑے بھی دھونے ہیں اور ساتھ ہی مہمان آ رہے ہیں، تو فرسٹریشن آتا ہے نا. بہت سارے کام جب جمع ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہائے کاش تھوڑا وقت اور ہوتا، یا کاش ایک کام میں نے پہلے کیا ہوتا. بالکل اسی طرح سے مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام کے اوپر جتنی ذمہ داریاں تھیں، اور دن بدن ایمان والے کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. یہ ویسٹ کا طریقہ ہے کہ بوڑھا ہوتے ہی اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں نا، یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. مسلمان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. صحابہ کرام اللہ کے نبی 67 کی ایج پہ بھی پہنچے، کبھی آپ کو ریٹائرمنٹ نہیں ملی. یہ تو ہمیں خود ہی، ہم اس آج کے اس یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سٹائل آف لیونگ میں میسج دیا جاتا ہے کہ ناؤ یو کین گو، تم جاؤ، بوجھ بنا ہے، فارغ رہتا ہے پھر اور ہی بیکار ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو بند اسلام میں تو بلکہ اس کا اپوزٹ ہے، جتنا بندہ آگے جاتا ہے نکھرتا ہے، پہلے پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے، پھر تربیت کرتا ہے، پھر پڑھاتا ہے، پھر سکھاتا ہے، تہیں لگتی جاتی ہیں. اور پھر جتنا وہ اولڈ از گولڈ والی کیفیت ہے، جتنا آپ زیادہ اللہ کے دین کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے اندر اتنی متانت بزرگی آتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سب کچھ سیکھا لے، کام کرے، اب اس کے اندر ایمان اور تقویٰ آیا تو آپ کو بھائی تم ریٹائر ہو. تو اس لیے مشکلات جو آئیں آپ نے صحابہ کو کہا کہ اس پہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. مدینہ منورہ میں قیامت تک اہل ایمان باقی رہیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الخیۃ الى جهرها. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اس طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ پھر پھرا کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی ادھر پھر ایمان والے زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ ہی جانے. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کا تقابل کریں تو آپ کو واضح طور پہ فرق محسوس ہوتا ہے، مدینہ کے ماحول، ایٹماسفیئر اور مکہ کے ماحول اور اس کے ارد گرد میں. مدینہ منورہ کے پہاڑ احد سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر اخدمه، فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وبدا له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیبر جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے نکلا، وہاں خیبر میں آپ کی خدمت کرتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس لوٹے، احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. تو بے جان چیزوں سے بھی محبت کی جا سکتی ہے نا، زمین کے ٹکڑوں سے پیار ہوتا ہے. دیکھیں کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے عموماً. ہاں بعض اوقات واقعی کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ اختیار کیے جائیں تو محبت ہو بھی جاتی ہے، کی بھی جاتی ہے اس وجہ سے. لیکن اب احد پہاڑ میں کیا خوبی ہوگی، ذرا آپ سوچیں، کیا وہاں کوئی سائے دار درخت تھے، وہاں کوئی پھل تھا، پھول تھے؟ بس ایسے کچھ جگہ ہوتی ہے نا، ان سے نسبت ہوتی ہے. آپ جن جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کو شاید اپنے کچن سے محبت ہوگی، اپنے اوون سے محبت ہوگی. ہاں تو دلوں کے معاملے ہیں نا، جس چیز میں دل لٹکتا ہے اسی کے اندر پھر انسان محبت محسوس کرتا ہے. مدینہ منورہ کی کھجور اجوا جنت کا پھل ہے جس میں زہر اور جادو کے لیے شفا رکھی گئی ہے. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاجوت من الجنت وفیہا شفاء من السم. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. آپ جانتے ہی ہوں گے نا کھجور کی ایک قسم ہے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اندر 80% گٹھلی ہی ہوتی ہے، موٹی گٹھلی پتلا چھلکا، یعنی بالکل ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. عن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تسبح کل یوم سبع تمرات اجوتا لم یدرہ فی ذلک اليوم سمن ولا سحر. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 عدد اجوا کھجوریں کھائے گا اس کو اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. کھاتا ہے آپ میں سے کوئی؟ شروع سے عادت ڈالیں بچوں کو ہی، تو آپ لوگ کوشش کریں، بچے چھوٹے ہیں ان کو آرٹیفیشیل چیزیں کھلانے کی بجائے اسی کا ٹیسٹ بنائیں. بعض بچے آپ دیکھیں کھجور کھاتے ہی نہیں، دیکھ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کالی کینڈی ہوگی تو وہ کھا لیتے ہیں. تو اگر ہمارا ایمان ہے کہ اس چیز میں فائدہ تو کھانی چاہیے نا. ہم خود ہی بیماریوں اور پریشانیوں کو پال لیتے ہیں بعض دفعہ اپنی خوراک کو بھی اب نارمل کر کے. تو بہرحال ساتھ نہ کھا سکیں تو کچھ نہ کچھ گھر میں ہونی چاہیے، اور کم از کم ایک کھا لیں، کوئی طاقت تو ہو، طاقت عدد کھانا ہے تو ایک کھا لیں، تین کھا لیں. مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں داخل ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں، امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جاتے تھے تو ننگے پاؤں جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے اس صاحب کی عزت کی وجہ سے، یعنی دل کی محبت ہے۔ اب یہ ان کا اپنا عمل ہے، ہم اس پہ دلیل بنا کے اس کو ثواب یا نیکی یا اس پہ نہیں کر سکتے، لیکن سنت سے ایسی چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آنے پر مروجہ الفاظ، مروجہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا رواج پڑ چکا ہے، فیشن۔ اللہم ہذا حرم نبیک پڑھنا مسنون ہے، یعنی یہ آپ لوگوں نے کبھی پڑھی ہے؟ اللہم ہذا حرم نبیک، پڑھ لی اتنا لفظ،
اللہم ہذا حرم نبیک،
کہ اللہ یہ تیرے نبی کا حرم ہے، یہ پڑھنا مسنون ہے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے، ویسے یہ دعا، یہ جو آخری حصہ ہے، یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آتی آیتیں، تو اللہ کے نبی ہجرت کے موقع پہ یہ پڑھ تو رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ پڑھیں۔ کوئی سوال اس ٹاپک سے متعلق؟ جی، یہ ان کا سوال ہے کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے تو کیا ادھر کوئی حدیث نہیں آئی؟ ایسی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پڑھ لیں آپ جتنی چاہیں، جتنے دن جائیں، لیکن ہمارے ہاں تو بعض دفعہ یہ تصور ہے کہ حج کا لازم حصہ کر کے لوگ مدینہ میں 8 دن رہتے ہیں تاکہ 40 نمازیں پوری کریں۔ آپ نے پوری کتاب الحج پڑھ لی، کہیں حج کے ارکان یا حج کے واجبات میں آپ نے یہ چیز پڑھی کہ مدینہ منورہ میں بھی آپ 8 دن کی یعنی 40 نمازیں پوری کریں؟ نہیں پڑھی نا۔ حالانکہ آپ دیکھیں منا، مزدلفہ، کتنا کچھ پڑھا ہے ہم نے، تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، بلکہ ایون کوئی صرف مکہ میں ہی رہتا ہے، مدینہ نہیں جاتا، حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔